نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. صدر گرامی قدر، محترم مہمان خصوصی، مکرم مشائخ و علماء کرام، اراکین فاران کلب و معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں آج اسلام کی عظمت اور حقانیت کے ایک خاص گوشے اور نہایت اہم پہلو پر سوچ وچار کرنے اور اپنے عقید و ایمان کو مضبوط تر کرنے کے لیے اس نہایت ہی مبارک مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. آج کی گفتگو کا موضوع آپ سن چکے ہیں، وہ ہے اسلام اور عصر حاضر کا چیلنج. یہ موضوع اہل علم کے لیے بطور خاص کئی اعتبارات سے بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اپنی ذات میں اس قدر جامع اور ہماگیر اور کثیر الجہات ہے کہ ایک نشست میں اجمالی طور پر بھی اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ عصر حاضر کا چیلنج جو اسلام اور عالم اسلام کو اس وقت درپیش ہے، اس کے کم سے کم تین بنیادی محاذ، تین بیسک ایسپیکٹس ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو اور ہر محاذ اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس پر غور و خوض کریں، گفتگو کریں اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام عصر حاضر کے چیلنج کے اس محاذ پر اپنا کیا حسن، کمال، عظمت، صداقت اور حقانیت کا کیا نمونہ پیش کرتا ہے. اس لحاظ سے میں نے اس موضوع کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی جو چیلنج آف دی ڈے ہے اس کو تین مختلف ایسپیکٹس میں، آواز تھوڑی زیادہ رکھیں، جس طرح پہلے آواز تھی تھوڑی زیادہ رکھیں، تین مختلف پہلوؤں میں تقسیم کر کے اس موضوع کو بھی تین ہی اجزاء میں منقسم کر دیا ہے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج جو عصر حاضر کا اسلام اور امت مسلمہ کو درپیش ہے, اس کا اہم ترین پہلو سائنٹیفک ایسپیکٹ, یعنی عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج سائنس اور سائنسی ترقی. دوسرا پہلو اس کا فلوسافیکل ایسپیکٹ, عصر حاضر کا فکری اور نظریاتی پہلو, کہ فکر اور نظریے کے محاذ پر بھی عصر حاضر کے بہت سے چیلنج امت مسلمہ کو درپیش. یہ فلوسافیکل ایسپیکٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ افکار اور نظریات کی جو جلغار مشرق و مغرب سے اسلام پر اور عالم اسلام پر ہو رہی ہے, اس صورتحال میں اسلام اپنی تعلیم اور اپنی عظمت کا کیا نمونہ پیش کرتا ہے. اور تیسرا پہلو عملی, تہذیبی اور ثقافتی, اس کا کلچرل, سولائزیشنل, پریکٹیکل اور پریگمیٹک ایسپیکٹ. چنانچہ یہ مناسب نہ تھا, ممکن تو تھا مگر مناسب نہ تھا کہ ان تینوں پہلوؤں کو ایک ہی خطاب میں یکجا کر دیا جائے, اس سے کسی ایک حصے پر بھی پوری روشنی نہ پڑتی. سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس موضوع کو تین مختلف خطابات میں تقسیم کر دیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو کراچی اور سندھ میں میرا جو ماہانہ دورہ ہوتا ہے, اور ہر ماہ میں تین دن یہاں کے لیے میں نے مقرر کر رکھے ہیں, ان کی مصروفیات کے پیش نظر میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ ارادہ کیا کہ چھ ماہ کے بعد اس موضوع کے دوسرے گوشے پر انشاءاللہ ٹائم دوں گا. اب منحصر ہے فاران کلب کے انتظام پر, اور پھر اس کے چھ ماہ بعد اس موضوع کے تیسرے حصے پر انشاءاللہ ٹائم دوں گا. تو آج اس موضوع کے گویا ایک حصے پر گفتگو ہوگی, اور وہ ہے سائنٹیفک چیلنج آف دی ڈے. اسلام کو آج کے دور میں سائنس کی طرف سے جو چیلنج درپیش ہے, ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا ہے کہ اسلام سائنسی اعتبار سے آیا اس چیلنج کو فیس کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. تو آج کی گفتگو سائنسی چیلنج کے حوالے سے, دوسری گفتگو انشاءاللہ جو سن 88 کے اوائل میں کسی وقت ہوگی وہ فکری اور نظریاتی چیلنج کے اعتبار سے ہوگی, اور تیسری گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد عملی, تہذیبی اور ثقافتی چیلنج کے اعتبار سے ہوگی. سنن بلا تمہید محترم یوسف ضیاء صاحب اور معزز و مکرم اراکین فاران کلب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے خود ان سے اور آپ حضرات سے ایک نہایت ہی قیمتی ملاقات کا موقع مرمت فرمایا. میں اپنی گفتگو کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. یہ امر ایک حقیقت اور ناقابل انکار حقیقت کہ اسلام ایک ابدی, آفاقی, دائمی اور ہمیشہ متحرک اور قابل عمل رہنے والا دین, یہ اسٹیٹک, جامد اور معطل تصور نہیں رکھتا. اس کے پورے مزاج میں ڈائنامکس ہے, ارتقاء ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اڈیپٹیشن کی خوبی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ہر دور کے ہر چیلنج کا اس چیلنج کے تصور سے بھی بہتر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور ہمیشہ بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اسلام ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا ہے. یہ بات اہل ایمان کے ہاں ایمانی پختگی کی بنیاد پر, اعتقادی استقامت کی بنیاد پر, اسلام سے والیانہ محبت کی بنیاد پر, جذباتی لگاؤ کی بنیاد پر تو آسانی سے سمجھی جا سکتی, اور آج شخص اس کا قائل ہے, اس پر ایمان رکھنے والا ہے. لیکن ہماری آج کی نشست میں میری گفتگو اس کا مزاج فقط آپ کے ایمان اور جذبات کو اپیل کر کے اسلام کی عظمت کے اس پہلو کو آشکار کرنا نہیں ہے، بلکہ جدید دور کی سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھ کر تجزیاتی اعتبار سے، تنقیدی اعتبار سے اس کے ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو پرکھنا ہے، تاکہ ہم بالکل دیانتدارانہ، انصاف پسندانہ اور ناقدانہ ضابطوں پر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ قیامت تک دین اسلام ہی کو حق و صداقت پر مبنی نظام کے طور پر زندہ رہنا ہے، یہ کہاں طور پر کس حد تک بجا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ علق کی جو ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ اسی امر کی طرف ہمیں دعوت فکر دیتی، یعنی آج کے دور کا جو سائنسی چیلنج ہے وہی موضوع ہے ان آیات کریمہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے جو غار حرا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس سے سلسلہ وحی کا آغاز ہو گیا۔ گویا نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کا باب اول ہے آیات کریمہ میں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہ پہلی آیہ کریمہ جس موضوع پر وارد ہوئی وہ کانسیپٹ آف کریشن ہے، تصور تخلیق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ اس پہلی آیہ کریمہ میں تخصیص نہیں، تو معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں کریشن ان جنرل، پوری کائنات کی عمومی تخلیق کا مسئلہ زیر غور ہے، اور الذی خلق یہ دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں تم کائنات کی تخلیق کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پوری کائنات کا مطالعہ کرو۔ اگلی آیت پر جب ہم جاتے ہیں تو فرمایا خلق الانسان من علق، کائنات کی عمومی تخلیق، پروسیس آف کریشن آف یونیورس، اس کے عمومی تصور کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن انسان کی تخلیق کے مسئلے کی طرف آ رہا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، علق سے پیدا کیا، یہ کریشن آف ہیومن بینگ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی اور کن کن مراحل ارتقاء میں سے گزرتی ہوئی اپنے کمال تک پہنچی۔ تو گویا یہاں مطالعہ کائنات کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اپنی توجہ، تحقیق اور غور و خوض کی سمتوں کو انسان کے مطالعہ پر مرکوز کرنا، اور دوسرے مقام پر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں ان قریب اپنی قدرت کی، عظمت کی نشانیاں دکھا دیں گے، اس یونیورس میں بھی، عالم آفاق میں بھی، وفی انفسہم اور تمہارے عالم انفس میں، تمہارے اندر بھی، تمہارے باہر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم جتنا زیادہ غور کرتے چلے جاؤ گے تخلیق کائنات کے مرحلوں پر اور تخلیق انسان کے مرحلوں پر، تم پر یہ حقیقت بالآخر آشکار ہو کر رہے گی کہ حق وہی اللہ ہے۔ تیسری آیہ کریمہ میں فرمایا اقرا وربک الاکرم، جب مطالعہ کائنات اور مطالعہ انسان دونوں مکمل ہو چکیں گے تو تم جان لو گے کہ ساری بڑائی اور کبریائی کا مالک اللہ ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اینما تبلو فثم وجہ اللہ، ہم حسن تخلیق کے جس مظہر پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں وہیں سے عظمت ربوبیت الہیہ کی شانیں پھوٹتی نظر آتی۔ تو گویا اسلام نے انسان اور کائنات کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دے کر حاضرین محترم اس کی صحت کا رخ یہ متعین کیا کہ وہ تحقیق مسلمان سائنسدانوں کے لیے قابل توجہ
اور مسلم اہل علم کے لیے قابل توجہ ہے یہ بات کہ مطالعہ کائنات اور مطالعہ انسان کے باب میں وہی تحقیق حق ہے جو بالآخر تمہیں اس نتیجے پر پہنچا دے کہ خالق و مالک اور رب اکبر ساری کائنات کا فقط اللہ ہے. گویا انسان اور کائنات کا مطالعہ وہی درست ہے جو بالآخر تمہیں معرفت الہی تک پہنچائے, اور جو معرفت الہی کی راہ سے ہٹا دے سمجھ لو کہ وہ تحقیق صحیح تحقیق نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم, قلم ذریعہ علم ہے, سمبولک حکم ہے یہاں, وہ ذات جس نے علم کے ذریعے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اور یہ بات اس طریق سے واضح کر دی کہ اللہ نے تمہارے لیے علم کے حاصل کرنے اور علم کے منتقل کرنے کے لیے ذرائع رکھے ہیں, اور قلم ان میں سے ایک نمونے کے طور پہ ایک نمایاں ذریعہ ہے. تو اسے استعمال میں لاؤ, پڑھنا لکھنا سیکھو تاکہ تحقیق کے ذریعے سربستہ راز کائناتی حقیقتوں کے منکشف ہو جائیں, اور تمہاری تحقیق کے دائرے کیا ہیں, کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہو, اور کیا کیا تمہاری نظر سے مخفی رہے گا کائناتی سطح پر. فرمایا علم الانسان ما لم يعلم, اللہ وہ ہے کہ اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا اور وہ سب کچھ سیکھنے کا ملکہ اور صلاحیت عطا کر دی جو کچھ وہ نہ جانتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں, اس کائنات ارض و سما کے اندر جو مادی حقیقتیں ہیں, ان میں سے کوئی گوشہ, کوئی پہلو, کوئی ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی تحقیق کے لیے, اس کی حقیقت کو پانے کے لیے نکلو اور وہ مخفی رہ جائے. نہیں اے انسان, ہم نے تیری تحقیق اور جستجو کی راہ کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں, اب انحصار تیری کوشش پر ہے, جستجو پر ہے, تگ و دو پر ہے, تو جہاں تک چاہے کمند ڈال لے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, زمین و آسمان کی کائنات کی ساری وسعتوں میں جو کچھ ہے اے بندے ہم نے تیرے دست قدرت میں دے دیا ہے اور تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. اب تیرا نشتر تحقیق تیز ہونا چاہیے, کائنات کے سینے خود بخود چرتے چلے جائیں گے. یہ ایک بنیادی تصور میں نے قرآن مجید کی چند آیات سے آپ کے سامنے پیش کیا, جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن جو پہلی وحی کے پیغام میں علم و تحقیق اور سائنسی جستجو کے کئی باب کھول دیتا ہے, وہ سائنسی چیلنج کا مقابلہ کتنی جرت اور کتنی حقیقت پسندی کے ساتھ کرتا ہوگا, اور خود سائنسی تحقیق و جستجو کو اسلام کتنا پسند کرتا ہوگا. قرآن مجید جا بجا ان حقیقتوں کا اعلان کرتا ہے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کو کھول کر بیان کر دیتی ہے, اور دوسرے مقام پر فرمایا تفصیل کل شے, ہر شے کی تفصیل عطا کر دیتی ہے, اور پھر فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس کائنات میں کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے اس کتاب روشن میں نہ کر دیا. جب کائنات کی ساری حقیقتیں قرآن مجید میں مندرج ہیں, تو آج کا مسلمان اپنے نشتر تحقیق کو لے کر قرآنی حقیقتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے مسترد کیوں نہیں ہے؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے فرمایا, اور امام ابن برہان کا قول بیان کیا الاتقان میں, فرمایا کہ ما من شیء فی العالم الا وهو فی کتاب اللہ, کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ کی کتاب میں نہ ہو. اور اس قول کا معنی یہ بیان کیا کہ یا اس شے کا ذکر قرآن میں ملے گا یا اس کی اصل قرآن میں ملے گی, اور یمکن استخراجہ لمن فہمہ اللہ تعالی, ذکر یا اصل کا بیان تو ہر شے کا قرآن میں موجود ہے مگر یہ حقیقتیں ہر ایک پر منکشف نہیں ہوتی, جس کے پردے جتنے اٹھائے جاتے ہیں اس پر اتنے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں. اللہ باز جس کو فہم قرآن کی جتنی صلاحیتیں اور ملکے عطا کرتے چلے جاتے ہیں, وہ اسی قدر گہرائی اور گرائی کے ساتھ قرآنی حقیقتوں کو اور اسرار و رموز کو اور غوامے سے قرآن کو پاتا چلا جاتا ہے. تو آج ہم چند نمونے قرآن اور حدیث کے اس ابتدائی اور تمیزی گفتگو کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ اس امر کا تعین کر سکیں کہ اصل حاضر کا سائنسی چیلنج کیا ہے, اور قرآن اور حدیث اور اسلام اس کے مقابلے میں کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. حاضرین محترم, میں نے عرض کیا کہ کائنات کے مطالعہ کے اندر سب سے پہلا اور سب سے اہم مطالعہ مطالعہ انسان. اور آج سائنس کی دنیا میں انسانی زندگی کے مطالعہ کا آغاز سائنس کی جس برانچ سے ہوتا ہے، سائنس کے جس شعبے سے ہوتا ہے، اس کا نام ایمبریالوجی ہے. یعنی انسانی زندگی کا حیاتیاتی آغاز جس سیل سے، جس لائف جرم سے ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح اس کی حیاتیاتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کن مرحلوں سے انسان ارتقائی منازل طے کرتا ہے، تو مطالعہ انسان کا سب سے پہلا اور سب سے اہم موضوع ایمبریالوجی ہے. آئیے ہم اسی کو سائنسی چیلنج تصور کرتے ہوئے اسی پیمانے پر قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیں. آج کی سائنس اور ایمبریالوجی اپنی صدیوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز رحم مادر میں ایک سیل سے ہوتا ہے، اور وہ ایک ریپروڈکٹیو یونٹ ہے. اس کو سائنسدان اور ڈاکٹر فرٹیلائزڈ اوبم کہتے ہیں، اور خالص میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں اسے زائیگوٹ بھی کہتے ہیں. یہ وہ ایک چھوٹا سا سیل ہے، خلیہ ہے، ایک چھوٹی سی جان ہے جس سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ عصر حاضر کی سائنسی تحقیق کا ماحصل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن جب نہ ایمبریالوجی کا وجود تھا، نہ سائنسی تحقیقات کا کوئی تصور تھا، اور نہ مطالعہ انسان کے سائنسی نہج اور سائنسی ضابطے مارد وجود میں آئے تھے، آج سے 1400 سال قبل قرآن نے 14 صدیاں بعد سائنسی اعتبار سے ثابت ہونے والے تصور کا بیان کس طرح کیا. قرآن مجید فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے، سورہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو نطفہ امشاج میں سے پیدا کیا، ایک سیل میں سے پیدا کیا، ایک قطرے سے پیدا کیا جو ملا ہوا فلوئڈ ہے، ملی ہوئی منی کا، جسے مکسڈ فلوئڈ کا نام دیا جاتا، اس میں سے پیدا کیا. یہ ایک جان ہے، ایک یونٹ ہے، نبتلی ہے، اور پھر ہم اسے مختلف حالتوں میں سے گزار گزار کر جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں. فجعل اللہ سمیعا بصیرا، حتیٰ کہ ہم اسے سننے والا دیکھنے والا پورا انسان بنا دیتے ہیں. یعنی ایک جان سے اس کی زندگی کا آغاز کر کے مختلف مرحلوں میں سے گزارتے ہوئے، آزماتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، سننے دیکھنے والا کامل انسان کے پیکر میں بدل دیتے ہیں. یہ آیہ کریمہ اور اس طرح کی متعدد آیات قرآنی اس امر کی شہادت فراہم کرتی ہیں کہ انسان کی حیاتیاتی زندگی کا آغاز ایک جان سے ہوا، ایک سیل سے ہوا، وہی لائف سپرم ہے، اور وہ اپنی جگہ کمپلیٹ یونٹ آف ریپروڈکشن ہے. یہ جو سائنسدان جس کو کہتے ہیں کہ وہ سیل کمپلیٹ ریپروڈکٹیو یونٹ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ ایک جان ہے، مگر پورا انسان بننے کے لیے جتنی صلاحیتیں، جتنی توانائیاں اور جتنی پوٹینشیلٹیز درکار ہیں، اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری اللہ نے ایک قطرے کے اندر جمع فرما دی. یہ تصور ہے اس کے کمپلیٹ ریپروڈکٹیو یونٹ ہونے کا. اب اس کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، آغاز ہم نے ایک قطرے سے کیا، لیکن اس ایک قطرے کو کیا رکھا؟ اس کے اندر ہم نے وہ کچھ جمع کر دیا کہ اسی قطرے سے اس کی زندگی کو بڑھاتے بڑھاتے پوری پوٹینشیلٹیز کا حامل انسان بنا دیا، سمیع بصیر، دیکھنے سننے والا انسان بنا دیا. اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا، سورہ نساء میں، الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ وہ زائیگوٹ ہے، یہ فرٹیلائزڈ اوون ہے، یہ وہ سنگل یونٹ ہے، یہ وہ ریپروڈکٹیو سیل ہے، اور اس کے بعد سیلولر ڈویژن کا جو سسٹم ہے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ ہم اللہ وہ ہے، اے لوگو، جس نے تم سب کو نفس واحدہ یعنی ایک جان سے پیدا کیا، ایک سیل سے پیدا کیا. پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اسی تصور کو کئی مقامات پر واضح کیا. تو وہ پہلا تصور انسان کی بایولوجیکل ایولیوشن کا یہ تھا کہ اس کی کریشن ایک سنگل لائف سیل سے ہوئی اور بغیر کسی شک و شبہ کے. قرآن مجید نے آج صدیوں کے بعد ثابت ہونے والی سائنسی حقیقت کو دوٹوک انداز کے ساتھ صراحت کے ساتھ 1400 سال قبل بیان کر دیا. اور یہ اس وقت بیان ہوا جب ایمبریالوجی کی ای ٹی وی کا بھی وجود اس کائنات دھرتی پر نہ تھا اور سائنس کی سین کی تاریخ کا بھی آغاز نہ ہوا تھا اور نہ کوئی لیبوریٹری تھی اور نہ رحم مادر کے اندر جھانکنے کا کوئی سائنسی ذریعہ تھا. اللہ کا نبی اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق وحی الہی کے مطابق اس دور میں جہاں ساری کائنات جہالت کی ظلمتوں میں بھٹک رہی تھی اس حقیقت کا اعلان فرما رہا تھا جس کی تصدیق سائنس 1400 سالوں بعد آج کرنے پر مجبور ہو گئی. اس کے بعد اسی ایمبریالوجی کے فن نے اگلی حقیقت واضح کی اور کہا کہ جب وہ ایک ریپروڈکٹیو یونٹ سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس سیل کی تقسیم ہوتی, اس ایک جان کی تقسیم ہوتی, ایک سے دو بنتے ہیں, دو سے چار بنتے ہیں اور اسی طرح پھر 16-32 بنتے چلے جاتے ہیں. اور آج کی سائنس نے سیل کی اس تقسیم کے نظام کو مائٹوٹک ڈویژن کا نام دیا ہے. مائٹوٹک ڈویژن یعنی ایک سیل سے اسی میں سے دوسرا بنتا ہے, پھر اس میں سے چار بنتے ہیں اور پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں. اور سائنسدانوں نے یہ بات طے کر دی کہ مرد کی تخلیق بھی اسی طور پہ ہوتی ہے اور عورت کی تخلیق بھی اسی طور پہ ہوتی ہے. اب 1400 سال ذرا پیچھے جائیے, جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے, کیا اس وقت مائٹوٹک ڈویژن کا کوئی تصور تھا؟ یہ تو عصر حاضر کا چیلنج ہے. تو جو چیلنج عصر حاضر نے سائنس کی دنیا میں آج دیا ہے اس کا جواب 1400 سالوں پہلے اسلام دے چکا ہے. قرآن مجید نے کہا اس مائٹوٹک ڈویژن کا ذکر کرتے ہوئے, یہ سیلولر ڈویژن کا سسٹم ہے مائٹوٹک ڈویژن. قرآن نے کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اس اللہ سے ڈرو لوگوں جو تم سب کو ایک ریپروڈکٹیو یونٹ سے پیدا کرتا ہے, ایک لائف جرم, ایک سنگل لائف یونٹ سے پیدا کرتا ہے, ایک جان سے پیدا کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ خلق منہا زوجہا, پھر اس سیل کو تقسیم کرتا ہے اور اس کا جوڑ اسی میں سے پیدا کر دیتا ہے, ایک کو تقسیم کر کے دو بنا دیتا ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ڈویژن کا سیلولر ڈویژن کا یہ پروسیس جاری رہتا ہے, پھر اسی دو کو چار میں اور چار کو 16 میں بڑھاتا بڑھاتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ بست منہما رجالا کثیرا ونساء. مردوں کی تخلیق بھی اسی پروسیس میں ہوتی ہے اور عورتوں کی تخلیق بھی اسی ذریعے سے ہوتی ہے. یہ مائٹوٹک ڈویژن کا پورا پروسیس جو چار مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے, قرآن مجید نے اس کا پورا اجمالی خاکہ ہمارے سامنے رکھ دیا. وہ مرحلے جنہیں مادر کے اندر اس سطح پر درپیش آتے ہیں وہ پرو فیز ہیں, میٹا فیز ہیں, اینا فیز ہیں اور چیلو فیز ہیں. یہ چار مرحلے جو مائٹوٹک ڈویژن اور یہ ڈویژن جن میں سے گزر کے ان مرحلوں سے گزر کر سیلولر کی اس خلیوں کی تقسیم کے نظام کو آگے بڑھاتی ہے, قرآن مجید نے پوری شرح و بس کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس کا اجمالی تصور 1400 سالوں پہلے ہمارے سامنے پیش کر دیا. ناظرین محترم, لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تو حیاتیاتی اعتبار سے انسانی زندگی کے آغاز کا, نقطۂ آغاز کا اور اس کے تقسیم کے نظام کا مسئلہ تھا. رحم مادر میں کہاں باہر کی آنکھ دیکھتی ہے, اس وقت کہاں مائکروسکوپک آبزرویشن تھی, کہاں ایکس ریز تھے اور کہاں وہ ذرائع تھے سائنسی جن کے ذریعے رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے.